الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات پچھلے دو جمعے ہم نے قربانی کے حوالے سے قرآن مجید کی ہدایات کو سمجھا تھا اس سے پہلے ہم سلسلے وار سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کو سمجھ رہے تھے وہ سلسلہ دوبارہ انشاءاللہ آج شروع کریں گے چند جمعوں سے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 اسی پر گفتگو کی تھی ایک بڑا اہم مضمون ہے جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے لیکن اپنے پورے کلائمیکس پر اپنے پورے عروج پر اپنی پوری وضاحت کے ساتھ اسی مقام پر آیا ہے اور وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم ایک بار سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو کہ تم طلبگار کس کے ہو، دنیا کے ہو یا آخرت کے ہو. اگر دنیا کا طلبگار ہو تو دنیا میں ہم تمہیں تمہاری محنتوں کا کچھ بدلہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں پھر تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر طلبگار ہو آخرت کے تو پھر سمجھ لو کہ جو طلبگار ہوگا آخرت کا اسے دنیا میں باہر قربانی دینی پڑے گی، دنیا میں پھر وہ اپنی ساری حسرتیں پوری نہیں کر سکے گا، لیکن یہاں کی قربانی، اس کا نتیجہ، اس کا انعام وہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھرپور انداز سے دے گا. یہ مضمون سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ ہود، سورۃ شورا، سورۃ احزاب، سورۃ نازیات کئی مقامات پر آیا تھا، اور وہ ساری آیات ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا. آج پھر صرف اس مقام کا ترجمہ آپ کے سامنے، یعنی گویا پچھلا مضمون دوبارہ ذہن میں تازہ ہو جائے. فرمایا من کانا یرید العاجلہ، جو کوئی بھی چاہتا ہے عاجلہ کو. عاجلہ کا لفظ عجلت سے بنا ہے، عجلت سے آپ سب جانتے ہیں مراد ہوتا ہے جلدی، دنیا کا فائدہ جلدی ملتا ہے، نقد ملتا ہے، فوری ہے. آخرت کی باتیں ظاہری باتیں ادھار کے ہیں، وہ تو اس وقت ملیں گے جبکہ آخرت قائم ہوگی. تو دنیا کا ایک نام اللہ نے قرآن مجید میں عاجلہ بھی رکھا ہے. سورہ قیامہ میں الفاظ آتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، جو نقد اور جو فوری تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے تم محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، جبکہ تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. نو نقد کا سودا کرتے ہو، تیرا ادھار اس کو تم چھوڑ دیتے ہو. تو فرمایا من کانا یرید العاجلہ، جو کوئی بھی چاہتا ہے دنیا کو عاجلہ کو، اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جلدی اس کے لیے کر دیتے ہیں اسی دنیا میں، لیکن ما نشاء اتنی جلدی کرتے ہیں، اتنا جلدی نفع دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید اور اسی کو دیتے ہیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ دنیا میں مختلف لوگوں کی خواہشات ٹکراتی ہیں، تو ہر ایک کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ انتخابات میں یہ سیٹ مجھے مل جائے، یا ملک کا یہ بڑا منصب مجھے مل جائے. ہر ایک کو تو نہیں مل سکتا، منصب ایک ہی ہوتا ہے، صدر ایک ہی نے بننا ہے، وزیر اعظم ایک ہی نے بننا ہے، ایک حلقے میں اسمبلی کی سیٹ ایک ہی ہوتی ہے. تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے دنیا میں وہ کر دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، لیکن پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی. اگر وہ اس دنیا کے لیے بھول جاتا ہے شریعت کو، شریعت کے احکامات کو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بس مجھے دنیا ہی چاہیے، دولت چاہیے، چاہے ملاوٹ سے آئے، چاہے کم تولنے سے آئے، چاہے جھوٹ بولنے سے آئے، چاہے رشوت لینے سے آئے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا شریعت کے احکامات ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، مجھے یہ سیٹ لینی ہے، چاہے اس کے لیے دھاندلی کرنی پڑے، چاہے کسی کو مروانا پڑے، چاہے اس کے لیے کوئی رشوت کسی کو دینی پڑے، کوئی سرکاری انتظامیہ ان کو پیسہ دے کے اپنے ساتھ دلانا پڑے، مجھے کسی طرح سے یہ الیکشن جیتنا ہے. تو اگر کوئی شخص دنیا کے لیے یہ بھول جاتا ہے کہ شریعت کیا ہے، آخرت کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، اور وہ صرف دنیا کا وہ سارے کا سارا فائدہ چاہتا ہے، تو فرمایا کہ پھر ایسے شخص کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم، یصلاھا مذموماً مدحورا، وہ داخل ہوگا اس جہنم میں اس حال میں کہ مذمت زدہ ہوگا، سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل کرے گا، وہاں پر ذلت بھی ملے گی، عذاب بھی ملے گا. جس جس کا پیسہ کھایا ہے، جس جس کا خون پیا ہے، جس جس کا خون چوسا ہے، ان کے سامنے ذلیل کیا جائے گا. اور بعض ہم کام ایسے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کس کا خون چوسا. مثال کے طور پر یہ کے ایس سی کا ایک مضافہ ہے جو کہ کے ایس سی کے ملازمین بتاتے ہیں کہ اگر کسی علاقے سے بجلی چوری ہوتی ہے تو کے ایس سی اپنا تو پورے کا پورا وہ حساب کتاب لوگوں سے وصول کرتی ہے. اگر اس علاقے میں اس فیڈر کے اوپر اتنی بجلی کنزیوم ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے میٹر بتا رہے ہیں کہ بجلی کم کنزیوم ہوئی ہے، حقیقت میں زیادہ ہوئی ہے، تو وہ اس فیڈر کے مطابق بل تمام لوگوں پر بانٹ دیتے ہیں. اب اس کے بعد فرض کیجئے کہ میں بجلی چوری کر رہا ہوں، لیکن مجھے تو بل کم آئے گا اس لیے کہ میں نے میٹر میں گڑبڑ کی ہوئی ہے یا میں نے کنڈا لگا رکھا، لیکن میرا پڑوسی فرض کیجئے کہ بجلی چوری نہیں کرتا، لیکن اب جو میں نے بجلی چوری کی ہے تو کیس نے بل پورا کرنا ہے، وہ اس کھاتے کو پورا کرنے کے لیے اس کے بل میں اس کو ڈال دے گی. تو گویا بجلی ایک آدمی چوری کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ادا کرنا پڑ رہا ہے تمام صارفین کو. تو گویا میں دوسرے سب کے اوپر ایک ظلم کر رہا ہوں، میں بجلی چوری کر رہا ہوں لیکن وہ سب کے سب لوگ مل کے بھر رہے ہیں. تو قیامت کے دن یہ سب کے سب لوگ کھڑے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بل زیادہ کیوں آ رہا تھا، یہ ہے مجرم کہ جس کی وجہ سے یہ بل زیادہ آ رہا تھا. اور اس بدنصیب کو پھر وہاں پر سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا. اور ذلیل کس طرح سے کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ مفلس کون ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں بتاؤ تمہارے خیال میں مفلس کون ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں مفلس یہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی، وہ صدقہ خراج بھی کیے ہوں گے، لیکن جب وہ اللہ کے پاس آئے گا تو اس کا جرم یہ ہوگا کہ نیکیوں کے ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا کی عزت پامال کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، زخمی کیا ہوگا، اور یا یہ ہے کہ کسی کا مال کھایا ہوگا. اب وہ جس جس کا اس نے حق مارا ہے وہ سب کے سب آ جائیں گے، اور اس کے بعد اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جو متاثرین ہیں اس کے، جس کا اس نے حق مارا، جس جن سے اس نے رشوت لی ہے، یا کسی طریقے پر بھی اس نے ان کو دنیا کے اندر ستایا ہے. لیکن دعوے دار موجود رہیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو اب ان کے گناہ ان کے کھاتے سے نکال کر اسی کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو خود سوچیے کہ ایک طرف ہم نمازیں بھی پڑھیں، ایک طرف ہم روزے بھی رکھیں، لیکن ساتھ ہم بجلی بھی چوری کریں، وہ اس بجلی کی چوری کرنے کی وجہ سے ہم نہ جانے کس کس پر وہ بوجھ ڈالتے ہیں، کس کس پر وہ بل بجلی کا اضافی ہوتا ہے، ہم گویا ان سب کا حق مار رہے ہیں، سب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے پر ہمارے ہاں کو پتا ہے کہ ناجائز منافع خوری ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یا یہ ہے کہ مختلف ہینے بہانوں سے ایک مافیا ہوتی ہے، کبھی چینی کی قیمت بڑھ گئی، کبھی گھی کی بڑھ گئی، کبھی آٹے کی بڑھ گئی، اور کتنے لوگ ہیں جو اس مہنگے داموں کی وجہ سے بےچارے اس کو سفر کرتے ہیں۔ تو آج تو ممکن ہے کہ ان حرام خوروں کی تجوریاں بڑھ رہی ہوں، ان کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہو، لیکن قیامت کے دن یہ کیا کریں گے، کتنے دعوے دار کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے ہمارا خون چوسا ہے، انہوں نے ہم سے یہ زیادہ قیمت وصول کی تھی۔ تو بہرحال فرمایا کہ ذلیل بھی کیا جائے گا، کسی کا پلاٹ دبا لیا ہے، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے، تو نہ صرف یہ کہ سب کے سامنے اس وقت ذلیل کیا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ دھکیل کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم میں جانا نہیں چاہیں گے اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہر قسم کی حرام خوری سے اور دوسروں کی حق تلفی سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ یہ ساری غلط طریقے سے کمائیاں اور یہ کرپشن اور لوٹ مار، یہ سب کا سب یہیں رہ جانا ہے، انسان نے خالی ہاتھ جانا ہے، لیکن تھوڑی سی زندگی میں یہ کالے کرتوت اس کی لمبی زندگی میں اس کے لیے ایک انتہائی مصیبت کا باعث ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا ومن اراد الآخرہ، اس کے برعکس وہ شخص جو کہ ارادہ کرے آخرت کا کہ نہیں مجھے آخرت چاہیے، اس کے لیے میں ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں، یہاں میں ہر کوئی نفع ملنے کا امکان ہے غلط طریقے سے، میں اس کو ہرگز قبول کرنے کو تیار نہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ بس آلہا سایہا، اور وہ اس کے لیے اپنی سی کوشش بھی کرے۔ اب یہ کوشش کیا کرنی ہے، اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ کوشش وہ کرے کہ جس کے لیے اسوہ ہیں کون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کیا کوشش کی تھی، ان کی کوشش کی میں نے عرض کیا تھا کہ تین سطحیں تھیں۔ پہلی سطح یہ تھی کہ اپنے ذاتی اختیار میں پورے کے پورے دین پر عمل کیا جائے، نمازیں بھی ادا کی جائے، زکات بھی اگر واجب ہے تو ادا کی جائے، حج بھی کیا جائے، زکات بھی دی جائے، عبادات بھی بجا لائی جائے، معاملات کے اندر بھی انسان بالکل کھڑا ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، کسی کا مال نہ کھائے، کسی کی توہین نہ کرے۔ اسی طریقے پر اپنی معیشت میں بھی رزق حلال پر قناعت کرے، اپنی رسومات میں بھی کوئی غیر ضروری قسم کے اخراجات اور کوئی غیر ضروری قسم کی سرگرمیاں وہ داخل نہ ہونے دے، نہ بدعات کو داخل ہونے دے اور نہ غیر شرعی رسومات کو داخل ہونے دے۔ اسی طریقے پر دوسری سطح، اور وہ ہے دوسروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، صرف اپنی ذاتی نیکی قیامت کے دن اپنی بخشش کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے تبلیغ کرنی ہوگی، دعوت دینی ہوگی، دین سیکھنا ہوگا اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے، کسی سے منوانے کی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیسری ذمہ داری، دعوت اور تبلیغ کے بعد ایک اور اوپر بھی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن پر عمل اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا، انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، وہ تو حکومت کی سطح پر ہی ہو سکتا ہے۔ ان احکامات کے نفاذ کے لیے، ان کے اجرا کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، کسی ایسی جماعت میں شامل ہونا جو غلبہ دین کے لیے کوشش کر رہی ہو، وہ اسی کام کے لیے بنی ہو۔ جماعتیں بہت سارے مقاصد کے لیے بنتی ہیں، اور اچھے مقاصد بھی ہوتے ہیں، بعض کے منفی مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ ایسی جماعت میں شامل ہونا کہ جس کا مقصد ہو غلبہ دین، اقامت دین، نفاذ شریعت، اس کے ساتھ شامل ہو کر، اس لیے کہ اکیلا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ نہیں کروا سکتا۔ جو لوگ شریعت کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں، وہ کچھ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ منمانے قوانین کے ذریعے سے فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں، جیسے آج ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک بحث طبقہ ہے جو ہمارے سروں کے اوپر سوار ہے، وہ اپنی عیاشیاں کم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اپنی عیاشیوں کے لیے وہ سارے کا سارا بوجھ وہ عوام کے اوپر ڈال رہا ہے، نئے نئے ٹیکس لگا رہا ہے، اور ہر کچھ عرصے بعد پیٹرول مہنگا کر دیتا ہے، بجلی مہنگی کر دیتا ہے، اپنی عیاشیوں کے لیے وہ سارے کا سارا ذریعہ بنا رہا ہے عوام کو۔ تو ایسے لوگ آسانی کے ساتھ کبھی بھی عدل پر، شریعت پر، خلافت کے نظام پر نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے، ایک منظم جد و جہد کی ضرورت ہے۔ تو نمبر تین، ایک ایسی جماعت میں شامل ہونا جو دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہی ہو۔ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہر صحابی نمبر ایک اپنی ذات کے اوپر مکمل دین پر عمل کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ نمبر دو، ہر صحابی دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے تو ابتدائی میں چھ ایسے ساتھی اسلام لائے کہ جو بعد میں اشرف و بشرا کہلائے، جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب کے سب دین کے غلبے کے لیے اللہ کے رسول کا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خون بہا ہے، جہاں پسینہ بہا ہے، وہاں پر انہوں نے اپنا خون بہا ہے۔ لیکن الرسول والذین معہ یجاہدون فی سبیل اللہ، سورۃ توبہ آیت 88 میں آتا ہے، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی مل کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے رسول نے جب مشاورت کی تھی صحابہ سے کہ ایک طرف ایک قافلہ ہے قریش کا، اس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، دوسری طرف ایک لشکر روانہ ہو گیا ہے مکے سے ہمارے قلعہ، اور وہ 1000 نفوس پر مشتمل ہے، اور ہر شخص ان میں تلوار رکھتا ہے اور پوری طرح سے مسلح ہے، کیا تمہارا ارادہ ہے؟ ان کا جواب یہ تھا کہ آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، آپ حکم دیں گے تو مکہ کیا ہے، ہم جنوب میں یمن تک چلے جائیں گے، اور یمن کیا ہے، یمن سے آ کے سمندر میں اپنی اونٹیاں ڈال دیں گے، کیا جب کہ اللہ آپ کو ہمارے ذریعے سے آگوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا، یہ ان کی قربانیاں تھیں جس کے ذریعے سے دین غالب ہوا۔ تو یہ ہے صالحا سایا، آخرت کی طلب ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہو، لیکن صرف دعاؤں سے بات نہیں بنے گی، دنیا میں عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن عمل یہ نہ ہوگا جیسے ہماری اکثریت کا عمل ہے کہ ہم نمازیں پڑھ کر، داڑیاں رکھ کر، اور اپنی ذاتی زندگی میں کچھ نیکیاں کر کے، حج کر کے، عمرہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے اپنے دینی عمل پورا کر لیا، بس یہی کافی ہے۔ نہیں، تبلیغ بھی کرنی پڑے گی دین کی، اس کے لیے ظاہر بات ہے دین کو سیکھنا پڑے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر دین کے غلبے کے لیے کسی اجتماعی جد و جہد کا حصہ بننا پڑے گا۔ یہ ہے وہ رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، یہ وہ رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آثار سے۔ تو فرمایا ومن اراد الآخرہ، جو کوئی بھی طلبگار ہوتا ہے آخرت کا، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے ہر قربانی دینے کا ارادہ کرتا ہے، وسالہا سایہا، اور پھر وہ اس کے لیے اپنی سی کوشش کرتا ہے، اپنی سی محنت کرتا ہے، وہو مومن، اور مزید شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ اس کی وضاحت بھی اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ ایمان کا تعلق اخلاص سے۔ اللہ نے دو مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا کہ والذین ینفقون اموالہم ریاء الناس ولا یؤمنوا باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان کا تعلق اخلاص ہے، اگر نیکی واقعی اللہ کے لیے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کا اللہ پر ایمان ہے۔ اگر نیکی کا اجر دنیا میں مطلوب نہیں ہے، آخرت میں مطلوب ہے، یہ اس بات کا یہ علامت ہے کہ انسان کا آخرت پر ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان رکھتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے خرچ کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، بلکہ ان کے خرچ کرنے کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہے یا لوگوں سے تعریفیں کروانی ہے، اور وہ آخرت میں اجر کے طلبگار نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بابا ہو جائے، دنیا میں تعریفیں ہو جائیں، دنیا میں تھوڑی سی شہرت مل جائے، دنیا میں نمایاں ہو جاؤں۔ تو ایمان کا مطلب ہے اخلاص، کہ انسان آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرے، کوشش کرے، لیکن یہ کوشش صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس میں کوئی دنیا میں نمود و نمائش اور دنیا میں نمایاں ہونا اور وہ دنیا کا فائدہ یہ مقصود نہ ہو۔ فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قدردان ہے۔ دنیا میں انسان کسی کے لیے اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے، لگاتا ہے، تو اکثر و بیشتر مایوسی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی لگا دیتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، کیوں کہ یہ پیسہ ہمارا بڑھاپے میں ساتھ دے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا، جمع کر کے رکھو تاکہ کل کام آ جائے۔ لیکن بعض اوقات ایک ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے اور پیسہ بہ جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری آتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا لاش ہو جاتا ہے، ساری پونجی لٹ جاتی ہے۔ بعض لوگ اولاد پہ انویسٹ کرتے ہیں کہ یہ اولاد بڑھاپے میں ہمارا ساتھ دے گی، اولاد کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، لیکن اولاد کی دنیا بن جاتی ہے اور دنیا میں وہ خوشحال ہو جاتے ہیں لیکن نافرمان نکل آتے ہیں اور والدین کو اذیت دیتے ہیں، اور خاص طور پر بوڑھے والدین جن کی اولاد نالائق کو اذیت دے رہی ہو، ان کی زندگی تو انتہائی کرب کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آدمی سوچتا ہے کبھی اگر آپ کو ایسے کسی بزرگ سے ملاقات کا موقع ملا ہو کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا دشمن پالا ہے اور وہ مجھے اس طرح ستاتا ہے، اس طرح اذیت دیتا ہے، اس طرح سے مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کا در ہے کہ جہاں سے قطن کوئی مایوسی نہیں، اللہ تبارک و تعالی محنتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی عطا سے ہم ان کو بھی دے رہے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی عطا میں کوئی روک نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو پھر محروم کر دے اپنی نعمتوں سے جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کی نعمتیں کھا کے توانائی لیتے ہیں اور کام شیطانی کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نتائج کو ظاہر نہیں کرتا، نتیجہ نکلے گا آخرت میں، دار الجزا آخرت میں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا داروں کو بھی نوازتا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور اپنے فرما برداروں کو بھی نوازتا ہے۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ بشارت دی کہ میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھا ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ ہر نیک انسان کو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، امامت کے حوالے سے میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، جو ظلم کریں گے، شرک کریں گے، گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، انہیں امامت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ دی کہ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں سے خوش ہے کہ جو ظلم نہ کریں، شرک نہ کریں، نافرمانیاں نہ کریں۔ اب جب اگلی دعا کی تو اللہ کی اس پسند کو ملحوظ رکھا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ ورزق اہلہم من الثمرات، اے اللہ جو میرے گھر والے ہیں، جو میری اولاد ہے، اے اللہ تُسے رزق عطا کیجیے پھلوں میں سے۔ ساتھ خود ہی کہہ دیا من آمن باللہ والیوم الآخر، اے اللہ یہ رزق صرف ان کو ملے جو کہ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نیک ہیں، جو مومن ہیں۔ یہاں اللہ کا جواب مختلف ہے، پہلے امامت کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ نافرمانوں کو امامت نہیں ملے گی، لیکن جب رزق کی بات آئی اور خود ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ رزق اللہ صرف ان کو ملے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ومن کفر فأمتعه قلیلا، جو کفر کرے گا میں اس کو بھی ساز و سامان دوں گا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بھی بھوکا نہیں سلاتا، کافر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دیتا ہے، تو فرمایا ومن کفر فأمتعه قلیلا، امامت نہیں ملے گی، ہدایت دینے کا منصب یہ بہت اونچا منصب ہے، یہ اسی کو ملے گا جو خود نیک ہوگا، جو پاسا ہوگا، لیکن رزق اور چیز ہے، دنیا اور چیز ہے، دنیا کی نعمتیں بڑی گھٹیا ہیں، یہ اور چیز ہے. اگر یہ نعمتوں کی کوئی حقیقت اللہ کی نگاہ میں ہوتی تو اللہ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا. تو فرمایا کہ ومن کفر فأمتعه قلیلا، جو کفر کرے گا میں اس کو بھی تھوڑا سا ساز و سامان دوں گا، لیکن ثم استرہ الی عذاب النار، لیکن پھر میں اس کو گھیر کر لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، اس کو اس کے کفر کی، اس کی نافرمانیوں کی اصل سزا آخرت میں ملے گی. سورۃ زخرف میں آتا ہے کہ ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی محبت میں کفر کی طرف چلے آئیں گے تو ہم دنیا میں کفر کرنے والوں کو ایسے گھر دیتے کہ جن کے دروازے چاندی کے ہوتے، جن کی چھتیں چاندی کی ہوتی، جن کے تخت جس میں تخت رکھے ہوتے چاندی کے، جس کی سیڑھیاں جس پہ چڑھتے وہ چاندی کی ہوتی، چاندی کیا سونے کی بنا دیتے، اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہ دنیا کا سونا، دنیا کا چاندی، یہ سب ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں. اگر یہ طے ہو جاتا کہ جو کفر کرے گا اس کو دنیا میں ہی یہ ساری دولتیں دی جائیں گی تو خطرہ تھا، اندیشہ تھا کہ لوگ نقد کے شوق میں کفر کی طرف چلے جاتے کہ کفر کرنے سے سب کچھ مل رہا ہے، لہذا یہ حاصل کر لو. تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کو بھی نوازتا ہے اور جو آخرت کے طلبگار ہے ان کو بھی نوازتا ہے. اصل نتیجہ کا نکل کہاں نکلے گا؟ وہ آخرت میں نکلے گا. کلن نمت ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہؤلاء ان کو بھی وہؤلاء ان کو بھی، دونوں کو ہم دنیا میں نواز رہے ہیں. من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے. وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض. اے نبی دیکھیے کہ ہم نے کیسے ان میں سے باس کو باس پر فضیلت دی. دنیا میں کوئی افسر ہے اور کوئی چپڑاسی ہے، کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے. دنیا میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اگر سب کو افسر بنا دیتا دنیا کا کام نہ چلتا. تو سورۃ زخرف میں مضمون آتا ہے کہ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، ہم نے ان میں سے باس کو باس کے اوپر اٹھایا ہے تاکہ ان میں سے بعض بعض سے کام لیں. میں بھی رانی، تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ اگر سب رانیاں ہوتی تو پھر پانی کون بھرتا؟ لہذا کوئی رانی بنے گی، کوئی نوکرانی بنے گی. دنیا میں ایک اللہ کا نظام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رانی کو تو جنت دے گا اور نوکرانی یہاں بھی محنت کر رہی ہے اور وہاں بھی، معاذ اللہ وہ جہنم میں جائے گی، نہیں. اگر کسی نے فقیری میں شریعت کے احکامات پر عمل کیا ہے اللہ کے یہاں سرخرو ہوگا، اور جس نے بادشاہت پہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا وہ سرخرو ہوگا. اسے جو رول دنیا میں اسائن کیا گیا ہے اس نے اگر اپنا کردار ادا کیا شریعت کے مطابق، اس کے مطابق اجر ملے گا. تو دنیا میں تو اللہ نے باس کو فضیلت دی ہے باس پر، لیکن یہ فضیلتیں بہت سطحی ہیں، بڑی گھٹیا ہیں، بڑی عارضی ہیں. ولل آخرت درجات و اکبر تفضیلا، آخرت ہے جو درجوں کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی. جنت کے بھی درجے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیچے والے درجے کا جنتی اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم یہاں بیٹھ کر زمین پر ستاروں کو دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ میں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمایا. فرمایا آخرت درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہے. اب اس کے بعد یہ آج کی آخری آیت، فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود مت تراش لو. معبود مطلوب محبوب بدلتا ہے تب انسان دنیا دار بنتا ہے. عام طور پر الہ کا مطلب صرف لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی بت کو معبود بنا لیا. بلا شبہ یہ گھٹیا حرکت بھی دنیا میں لوگ کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن الہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا. قرآن مجید کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا لیا. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. وہ اللہ کا کہنا نہیں مانتا، اپنی خواہش نفس کا کہنا مانتا، جو نفس کہتا وہ کرتا ہے. اگر نفس کہتا ہے کہ نماز پڑھ لو تو پڑھ لیتا ہے، اور نفس کہتا ہے آج چھوڑ دو آج آج نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھتا. نفس کہتا ہے چار نمازیں پڑھ لو، چار نمازیں پڑھ لیتا ہے. نفس کہتا ہے فجر نہیں پڑھنی، اس وقت نیند کا وقت ہے لہذا فجر نہیں پڑھتا. تو وہ اگر کسی کی کوئی شخص پیروی کر رہا ہے بجائے اللہ کے نفس کی، تو یہ بھی اصل میں ایک شرک ہے. گویا اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود اس کی خواہش نفس ہے. اسی طریقے پر کسی کا معبود ہوتا ہے اقتدار، کہ کسی طرح سے اقتدار حاصل کرنا ہے، چاہے جائز طریقے پر ہو چاہے ناجائز طریقے پر ہو. کسی کی معبود ہوتی ہے دولت، کہ دولت حاصل کرنی ہے چاہے جیسے بھی حاصل ہو. حدیث میں آتا ہے تیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ. تو معبود دولت بھی ہو سکتی ہے، معبود نفس بھی ہو سکتا ہے، معبود کوئی منصب کوئی اقتدار بھی ہو سکتا ہے، معبود بیوی بھی ہو سکتی ہے. بیوی کو ناراض نہیں کرنا، اور بیوی کی خواہش ہے کہ اتنا پیسہ ہر مہینے گھر پہ آنا چاہیے، اس کے لیے رشوت دینی پڑے گی، اس کے لیے دو نمبر کی کمائی کے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے تاکہ بیوی کی خواہش کے مطابق معیار زندگی انسان اپنا مینٹین کر سکے. تو معبود جب اللہ نہیں ہوتا، معبود دولت یا اقتدار یا خواہش نفس یا بیوی یا کوئی عورت، یہ بنتے ہیں اس کی وجہ سے انسان دنیا دار بنتا ہے، جس دنیا داری کی یہاں پر مذمت آئی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوسرے معبود نہ بنا لو. آج ہماری اکثریت کے معبود دو ہیں، ایک وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز میں سجدہ وہ اللہ کو کرتا ہے لیکن عملی زندگی میں وہ سجدہ اللہ کو نہیں کرتا، اپنی خواہشات کو کرتا ہے، بیوی کو کرتا ہے، دولت کو کرتا ہے، اقتدار کو کرتا ہے. اللہ نے اس لیے فرمایا سورہ نحل میں کہ لا تجعلوا الہین اثنین، دیکھو دو معبود نہ بناؤ. انسانوں کی اکثریت کے معبود ایک نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں. ظاہری طور پر اللہ کو معبود مانتا ہے، عملی طور پر کسی اور کو بڑا مانتا ہے. آج حکومت پاکستان کا معبود امریکہ ہے، امریکہ کا کہنا آگے ہے، امریکہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. تو حقیقت میں اکثر و بیشتر آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے معبود دو ہوتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، مضموم مخلولا، ورنہ تم بیٹھ رہو گے ذلیل ہو کر اور بے کس ہو کر، بے یار و مددگار ہو کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.